أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوا على
محمد.
بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، جس کے نتیجے میں اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. صلوات پڑھے محمد و محبت الہی انسان کی فطرت میں شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور اس سے عشق انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر کمالات اور جمال سے محبت کا عنصر انسان کی طبیعت میں ودیت کر دیا ہے. کوئی بشر ایسا نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی فطرت میں کمال سے محبت کا جذبہ نہ ہو اور جمال سے محبت نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بشر کمال سے محبت کرتا ہے، ہر بشر جمال سے محبت کرتا ہے، اور کمال مطلق ذات پروردگار ہے، جمال مطلق ذات الہی ہے. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جمال الہی سے منہ موڑ لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کمالات الہیہ سے منہ موڑ لے. اور اصل کمال اور اصل جمال ذات پروردگار کے ہاں ہے. آپ کہیں پر بھی دنیا میں آپ جمال دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کا جمال ذاتی نہیں ہے. چاند میں اگر روشنی ہے تو وہ سورج کی لی ہوئی ہے. سورج میں جو روشنی ہے وہ کسی کی عطا کردہ ہے. خود سے سورج روشن نہیں ہے، بلکہ کسی نے اسے روشن کیا ہے. کوئی قندیل اگر جل رہی ہے تو اپنے سے کوئی قندیل روشن نہیں ہوئی ہے، کوئی دیا اپنے سے نہیں جلتا جب تک کہ کوئی اس کو جلانے والا نہ ہو. کوئی چراغ روشن نہیں ہے، کوئی شمع روشن نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی نے روشن کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو خدا روشن کرے، جس شمع کو خدا روشن کرے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام خلقت کا تعلق ذات پروردگار سے ہے. دنیا میں جتنے کمالات ہیں وہ کمالات کا منبع ذات ربوبیت ہے. جہاں جہاں پر بھی آپ کو جمال ملے گا، کسی کے پاس بھی جمال ان کا ذاتی جمال نہیں ہے. اگر پھول خوبصورت ہے تو یہ ان کی اپنی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ کسی نے انہیں خوبصورت بنایا ہے۔ اگر نرمی اور نازکی کسی گل میں پائی جاتی ہے تو وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، کسی کی خوبصورتی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ ذات ربوبیت کا ہے۔ حتیٰ کہ اولیاء علیہم السلام کہ ہاں جو ہم کمالات دیکھتے ہیں اور ان کے کمالات کی وجہ سے دل ان کی طرف کھنچا جاتا ہے، ان کے اندر جو جمال ہم دیکھتے ہیں وہ جمال ہمیں ان کی طرف کھینچتا ہے، لے جاتا ہے ان کی طرف، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین ہو جاتی ہے۔ اولیاء کی محبت ان کے کمال اور جمال کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہم علم دیکھتے ہیں، حکمت دیکھتے ہیں، جو تقویٰ دیکھتے ہیں، جو فضیلت دیکھتے ہیں، جو سخاوت دیکھتے ہیں، جو شجاعت دیکھتے ہیں، جو امانت دیکھتے ہیں، جو دیانت دیکھتے ہیں، جب اولیاء میں جب ہم کمالات انسانی اور صفات ربانی کو جب دیکھتے ہیں تو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ کون سا انسان ایسا ہے بتائیے جس کو عدالت سے محبت نہ ہو؟ کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کو شجاعت سے محبت نہ ہو؟ کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کو امانت سے محبت نہ ہو، جسے دیانت سے محبت نہ ہو؟ کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کے دل میں عفت اور عصمت سے محبت نہ ہو؟ ہر انسان عفت اور محبت و پاکیزگی کو دوست رکھتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں انصاف کو پسند کرتا ہے۔ کوئی نا انصاف انسان سے بھی آپ پوچھیں کہ تمہیں کون سی چیز عزیز ہے تو وہ کہے گا انصاف عزیز ہے۔ بد کردار انسان سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ تمہیں کیا پسند ہے تو وہ کہے گا پاکیزگی پسند ہے، عفت پسند ہے، عصمت پسند ہے۔ اس لیے کہ عصمت کمال ہے، تقویٰ کمال ہے، امانت داری کمال ہے۔ ہر انسان اس کو پسند کرے گا۔ اگر کوئی انسان امانت داری کو پسند نہیں کر رہا ہے، کوئی انسان دیانت داری کو پسند نہیں کر رہا ہے، کوئی انسان شرافت کو پسند نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ عاقل نہیں ہے، اس کی فطرت سالم نہیں ہے، اس کی فطرت سالم نہیں ہے۔ اسی لیے عیسائی محقق اور عیسائی مفکر کہتا ہے کہ کوئی انسان جو عاقل ہو اور عدالت پسند ہو وہ علی سے محبت نہ کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سلوات پڑھے محمد والا۔ جو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان عقل مند ہو، کوئی عاقل ہو، کوئی انسان جس کے اندر بشریت کی فطرت اور تقاضے پائے جاتے ہوں اور وہ ان سے محبت نہ کرے۔ اولیاء سے محبت ان کے کمالات کی وجہ سے ہے، اوصیاء سے محبت ان کے کمالات کی وجہ سے ہے، انبیاء سے جو انسان محبت کرتا ہے یہ ان کے کمالات کی وجہ سے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ انبیاء میں کمالات کہاں سے آئے، اولیاء میں کمالات کہاں سے آئے، اوصیاء میں کمالات کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو ایک مبدع کمال سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ مبدع کمال ذات ربوبیت ہے، وہ مبدع جمال ذات ربوبیت ہے کہ جہاں سے فضائل کا سرچشمہ نکلتا ہے، حکمت کا سرچشمہ ہے، جو عدالت کا سرچشمہ ہے، جو علم کا سرچشمہ ہے، جو نور کا سرچشمہ ہے، جو اس سے جڑ گیا وہ نورانی ہو گیا۔ انبیاء کیوں نورانی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ذات ربوبیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اولیاء کیوں نورانی ہیں؟ اس لیے کہ وہ ذات ربوبیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ ذات ربوبیت سے جڑے ہوئے ہیں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں, جب ہم ان سے عشق کرتے ہیں, تو جو اصل مبدأ کمال ہے اس سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل مبدأ کمال کو جانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. جب ہم جس دن یہ جان لیں گے کہ اصل مبدأ کمال جو ہے اصل جمال رخ جمال سے جب پردہ اڑ جائے گا تو پھر ہم سب کے سب اس سے عشق کرنے لگیں گے, اس سے محبت کرنے لگیں گے. صلوات پڑھے محمد والا. ہم اگر کسی سے بھی محبت کرتے ہیں, محبت ہے کیا؟ میلان نفس کا نام ہے, محبت رجحان قلب کا نام ہے. انسان تمایل پیدا کرتا ہے, انسان کھینچتا ہے. تو اب جاذبیت کا نام اگر محبت ہے تو ہر مقناطیس جو کسی شے کو کھینچتا ہے اس کو محبت نہیں کرتے. جاذبیت تو کہاں جاتا ہے؟ زمین میں جاذبہ پایا جاتا ہے, ہر چیز کو زمین کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. ہے زمین کے اندر جاذبہ ہے یا نہیں ہے؟ جذب کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ کوئی چیز آپ چھوڑ دیجئے وہ اڑے گی نہیں بلکہ زمین پہ گرے گی. یعنی زمین کے اندر کشش پائی جاتی ہے, زمین کے اندر کشش پائی جاتی ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ زمین پہ اندر محبت پائی جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ زمین کے اندر محبت پائی جاتی ہے. مقناطیس ہر چیز کو کھینچتی, لوہے کو کھینچتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مقناطیس کے اندر لوہے سے محبت پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے لیے شعور ضروری ہے, محبت کے لیے معرفت ضروری ہے. بغیر معرفت کے جو محبت ہوتی ہے اسے محبت نہیں کہا جاتا. جو بغیر ادراک کے شعور کے ہو وہ محبت محبت نہیں ہے. محبت وہی ہے جو شعور کے ساتھ ہو, جو ادراک کے ساتھ ہو, جو معرفت کے ساتھ ہو. جب معرفت ہوگی تو محبت خود بخود ہو جائے گی. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. مگر کچھ محبت اندھی ہوتی ہے جو شہوت کے نتیجے میں ہوتی ہے, اور کچھ محبت وہ ہوتی ہے جو عقل و فکر و شعور کے ساتھ ہوتی ہے. جب معرفت ہو جاتی ہے تو محبت کا ہونا لازمی ہے. اسے محبت کو جو معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے اسے عقلانی محبت کہا جاتا ہے, جو بغیر معرفت کے ہوتی ہے اسے شہوانی محبت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. یہ جو جھوٹی محبتیں ہیں نا دنیا میں, جسے عشق مجازی کہا جاتا ہے, یہ جھوٹی محبت. لیکن اصل محبت کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ محبت تو ہے ہمارے اندر, جو ہو گئی ہو چاہے وہ جھوٹی ہو کہ سچی ہو, محبت تو ہو گئی ہے. کوئی اچھا چہرہ دیکھتا ہے انسان تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے. یہ محبت اس کے اندر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ یہ کیا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے محبت پیدا ہو گئی ہے؟ تو محبت تو پیدا ہوئی ہے. محبت کے ہونے میں کوئی غلطی, یعنی محبت کے پیدا ہو کہ یہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے محبت ہوئی ہے, اس میں وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے. یعنی کسی خوبصورت چہرے سے محبت ہو جاتی ہے, لیکن یہ محبت معرفت کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ محبت جو ہے وہ ادراک عقلانی کی بنیاد پہ نہیں ہے, بلکہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اپنی شہوت کو استعمال کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جمال آپ دیکھ رہے ہیں وہ جمال کو آپ جمال مطلق سمجھ رہے ہیں تو دھوکہ کھا رہے ہیں. اگر آپ کی محبت صادقانہ ہے, اگر آپ کی محبت صادقانہ اور سچی محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس کو پسند کر رہے ہیں, جس چہرے کو پسند کر رہے ہیں, اسے آپ جمال مطلق سمجھ کے پسند کر رہے ہیں, اسے آپ کمال مطلق سمجھ کے پسند کر رہے ہیں. یعنی دنیا کی سب سے خوبصورت ترین چہرہ سمجھ کے آپ پسند کر رہے ہیں, یعنی آپ اسے جمال مطلق سمجھ رہے ہیں. یعنی پوری دنیا کا جمال اس میں سمٹا ہوا ہے, کہیں اور جمال ہے ہی نہیں. میں نے اپنی کتاب فلسفہ عشق میں ایک عامیانہ بھی مثال دی ہے, جو معمولاً جو عام ڈائجسٹوں میں یا عام جو ہے ناولوں میں یا عام جو ہے عاشقانہ کتابوں میں جو مثالیں ہوتی ہیں اس کو بھی میں نے جو ہے جوانوں کو سمجھانے کے لیے فلسفہ عشق میں اس کو لکھا ہے. اب معمولاً یو پی میں اس کتاب کو پڑھا بہت جاتا ہے لیکن وہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے. اس میں کوئی پروفیسر تقی رضا عابدی کے نام سے ایک نے مقالہ لکھا, اس میں فلسفہ عشق کا حوالہ دیا ہے. بہرحال میں نے فلسفہ عشق میں ایک مثال دی ہے کہ ایک نوجوان نے کسی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں تم کو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین شے سمجھتا ہوں. اس نے کہا میری بہن میرے پیچھے آ رہی ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. تو وہ پلٹ کے دیکھتا ہے تو ادھر پیچھے کوئی نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے پلٹ کے کیوں دیکھا؟ تو کہا کہ میں جمال مطلق کی تلاش میں تھا, میں تم کو دنیا میں خوبصورت ترین چہرے کی تلاش میں ہوں. میں نے تمہیں خوبصورت ترین چہرہ سمجھا تو تم سے محبت کا دعویٰ کیا. اب کوئی تم سے بہتر کوئی نظر آئے تو ادھر پلٹ کے. یہ پلٹنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی طبیعت میں جمال مطلق کی تلاش ہے, کمال مطلق کی تلاش ہے. انسان کسی کو نہیں چاہتا سوائے ذات ربوبیت کے, انسان کسی کو پسند نہیں کرتا سوائے ذات ربوبیت کے. حتیٰ کہ روایت کہتی ہے کہ انسان کے دل میں نہ کسی نبی کی محبت ہے نہ کسی امام کی محبت ہے. اگر محبت ہے تو ذات ربوبیت سے محبت ہے. اب ان سے جو محبت ہے اس کی محبت کی وجہ سے ہے.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ تکبیر
اللہ
اکبر, نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
آواز بلند صلوات
اللہ.
وہی بات جو میں نے ابھی کہا کہ انسان کی طبیعت میں اصل جمال سے محبت ہے. اب ہم جمال جہاں دیکھتے ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمال جس سے ہم محبت کر رہے ہیں یہ جمال مطلق نہیں ہے بلکہ یہ جمال کسی سے لیا گیا ہے, اب انسان اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ جہاں سے جمال نکلا ہے. اب جس جمال مطلق پر جا کے نظر پہن تہرتی ہے, جو سر چشمے جمال پہ پہنچتا ہے تو پھر اسی کا عاشق ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کسی سے عشق نہیں کرتا. ہمیں اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود اولیاء کس سے محبت کرتے ہیں, خود انبیاء کس سے محبت کرتے ہیں, ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں. سوال یہ ہے انبیاء کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم محبت کرتے ہیں لفظ میم ہے میم دال سے محبت کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میم ہے میم دال جو محبت کا سر چشمہ ہے یہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ اور ان کی آل کس سے محبت کرتی ہے؟ یہاں بات آ کے رکے گی کہ ہم تو ہم چاہتے ہیں محمد و آل محمد کو, خود محمد و آل محمد کے دل میں کس کی محبت ہے؟ جب ڈھونڈیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے دل میں اللہ نشرح لکا صدرک ہے, کہ ان کے دل کو اللہ نے اتنا کشادہ کیا ہے کہ پورا جلوہ نور ان کے اندر بھر دیا ہے. ان کے اندر یہ آئینۂ ذات ربوبیت ہے. زلیخا یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے یوسف سے محبت ہے,
کی آدھی داستان ہے، زلیخا کی کا یوسف سے محبت کرنا یہ آدھی داستان ہے، جب یوسف مل جاتے ہیں تو اس کے بعد زلیخا کو احساس ہوتا ہے کہ میں جس سے محبت کر رہی تھی وہ یوسف نہیں ہے، وہ یوسف نہیں ہے جس سے میں محبت کر رہی تھی، اصل میں وہ خالق ہے یوسف ہے جس سے میں محبت کر رہی تھی، میں تو جمال مطلق سے محبت کر رہی تھی، میں تو جمال مطلق سے محبت کر رہی تھی، لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ یوسف ہی جمال مطلق ہے، سمجھ رہی تھی کہ یوسف جمال مطلق ہے، پوری دنیا کا حسن سمٹ کے یوسف میں آ گیا ہے اور یوسف ہی سرچشمہ حسن ہے، ان کے علاوہ کہیں حسن نظر ہی نہیں آئے گا، کہیں جمال ہے ہی نہیں سوائے اس چہرے کے جمال دنیا میں کہیں، میں نے دیکھا پہلی مرتبہ تو یہ جمال دیکھا، آخری دیکھا تو یہی جمال دیکھا، لیکن جب یوسف سے ملاقات ہو گئی اور جب یوسف سے عقد ہو گیا زلیخا کا، تب زلیخا کو احساس ہوا کہ مجھے یوسف سے محبت نہیں تھی، اس لیے کہ دنیا کی ہر محبت وہ ہے کہ جو وصال کے بعد دم توڑ دیتی ہے، اسی لیے جھوٹے عشق میں کہا جاتا ہے کہ جب تک عشق میں وصال نہ ہو عشق زندہ رہتا ہے، جب عشق کو وصال مل جاتا ہے تو عشق مر جاتا ہے، سوائے اس عشق کے کہ جہاں پر جو ہے وہ عشق کے مرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہر وصال ایک نئے ہجر کی آمد ہے اور ہر ہجر ایک نئے وصال کی آمد ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت دیکھا جائے تو وہی عشق حقیقی ہے، باقی سب عشق مجازی ہے، یوسف سے عقد ہونے کے بعد زلیخا سجدے میں سر جھکا دیتی تھی، اتنی عبادت کرتی تھی کہ اب یوسف زلیخا کے پیچھے آتے تھے، زلیخا یوسف کے پیچھے نہیں جاتی تھی، جب تک کہ اس نے سر نہیں جھکایا تھا اور حقیقی معبود حقیقی کا جلوہ نہیں دیکھ لیا تھا، یوسف نے بتایا کہ میرے اندر جو جلوہ حسن ہے وہ کسی اور کا عطا کرتا ہے، اس نے دیا ہے حسن تو وہ کتنا حسین ہوگا جس نے مجھے حسین بنایا ہے، جس نے مجھے حسین بنایا ہے وہ کتنا حسین ہوگا، جس نے دنیا کو حسن و جمال تقسیم کیا وہ کتنا حسین ہوگا، یوسف نے بتایا کہ اگر میرے اخلاق سے تم متاثر ہو گئی ہو تو خلق عظیم آنے والا ہے، اگر تم میرے حسن سے متاثر ہو گئی ہو تو پھر حسن کا پیغر آنے والا ہے، ایک ذات محمد آنے والی ہے، ہر پچھلے نبی نے آنے والے نبی کا بتا دیا ہے اور سب نے آخری نبی کا حوالہ دیا ہے، تو وہ آخری نبی کتنا خوبصورت ہوگا جس میں حسن یوسف بھی ہے، جس میں جمال موسویت بھی ہے، کمال عیسویت بھی ہے، ساری چیزیں مل گئی، آنچہ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری، ساری خوبیاں سب میں بٹی ہوئی ہیں لیکن ذات محمد میں ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، ساری انبیاء کی ساری خصوصیتیں اس ایک آئینے میں آپ کو ملے گی، اور رسول اکرم کیا کہتے ہیں، من اراد ان ينظر آدم فی علمه والنوح فی حلمه وابراہیم فی قلته والموسیٰ فی الحیبته والعیسیٰ فی زہده فَلْيَنْدُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبْ، رسول اکرم کہتے ہیں کہ جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، موسیٰ کی حیبت دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، اسے چاہیے کہ وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے، محبت کا حکم دیا گیا ہے، رسول اکرم نے اپنی پوری زندگی کا ماحصل اور تمام تبلیغات اور تمام اطاعت کے لیے کہا گیا کہ اگر تمہیں تعلیمات سے محبت اختیار کرنا ہے تو میری آل سے محبت اختیار کر لو. میری آل سے جب تم محبت اختیار کر لو گے تو گویا تم میری تعلیمات سے محبت اختیار کر رہے. تعلیمات کو اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے, عمل کرنا آسان کام نہیں ہے. انسان کی سوچ اور انسان کی فکر کسی چیز کو تسلیم تو ضرور کر لیتی ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے فکر کافی نہیں ہے جب تک کہ عشق نہ ہو, جب تک کہ محبت نہ ہو. انسان کی عقل تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ حق ہے یا ناحق ہے, یہ اچھائی ہے یا برائی ہے, عقل تسلیم کر لی, لیکن عمل کون کرے گا؟ اچھائی معلوم ہو گئی, اچھائی پر عمل کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قابل اطاعت ہے مگر اطاعت کیسے ہوگی؟ کیسے اللہ کا حکم مانے, اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو عمل کرنے کے لیے, اطاعت کرنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے. جب محبت ہوگی تبھی آپ بات مانیں گے, جب محبت نہیں ہوگی تو عمل کے لیے تیار نہیں ہوں گے. عمل جو چیز کراتی ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود نیش, عقل ہے محو تماشائے لب بامو کی. کیونکہ عقل نے فیصلہ کر لیا لیکن کودنے کا کام عقل کا نہیں عشق کا ہے. میدان عمل عشق کے ہاتھ میں ہے, میدان عمل عقل کے ہاتھ میں نہیں ہے. عقل تو فیصلہ کر کے رک جاتی ہے, جو شے آگے بڑھتی ہے اس کا نام محبت ہے, اس کا نام عشق. اب لفظ عشق پر لوگوں کا اختلاف ہے, اس کا میں نے فلسفہ عشق میں جواب دیا ہے کہ لفظ عشق سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا لفظوں کا نہیں ہوتا, جھگڑا معنی کا ہوتا ہے. اور ہم لفظ عشق کو اشد حب للہ کے معنی میں مانتے ہیں, یعنی اشد محبت کو ہم عشق کہتے ہیں. اشد محبت کا نام عشق ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ایمان کی علامت محبت الہی ہے. اشد حبا للہ, اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں کیونکہ ایمان لے آئے. ایمان بغیر معرفت کے نہیں ہے. اگر آپ کو معرفت نہیں ہے تو ایمان کس پر ایمان ہے؟ میں بھی علی گڑھ سے آ رہا ہوں, وہاں پہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس علی سے محبت کر رہے ہوں وہ کوئی اور علی نکلے. یہ کتنا بڑا عجیب بات ہو جائے گی. یعنی آپ دنیا میں جس علی کے متعلق مرثیے پڑھتے رہے, قصیدے پڑھتے رہے, شعر و شاعری سنتے رہے, مدح کرتے رہے, ثنا کرتے رہے, داد دیتے رہے, خوش ہوتے رہے, چیختے چلاتے رہے, جس سے محبت کرتے تھے, معلوم ہوا وہ کوئی اور علی تھے. وہ شورا کا علی, شورا کے دیے ہوئے علی تھے, خطیب کے تخیل کے علی تھے, کسی خطیب کے تخیل کے علی تھے. وہ علی نہیں تھے جسے اللہ نے جس کا تعارف کروایا تھا, وہ علی نہیں جس کا تعارف رسول اللہ نے کروایا تھا. اگر وہ علی نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ایسا دھوکہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو چاہ رہے ہوں, جس کو پہچانتے تھے وہ نہ نکلے. ہم جس کو پہچانتے ہیں وہ کس نے ہمیں پہچانوایا, کس نے ہمیں پہچانوایا؟ وہ شاعر نے پہچانوایا. کس نے ہمیں معرفت دی؟ تو کہا خطیبوں نے معرفت ہوتا, خطیبوں سے ہم نے سنا, خطیبوں سے ہم نے لیا علی کو. تو خطیبوں کا دیا ہوا علی اور ہوتا ہے, اللہ کا دیا ہوا علی اور ہوتا ہے, رسول اللہ کا دیا ہوا علی اور ہوتا ہے, قرآن کا دیا ہوا علی اور ہوتا ہے. اب قرآن سے علی لینا ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا, نہج البلاغہ سے علی لینا ہے تو نہج البلاغہ پڑھنا ہوگا, حدیثوں سے اگر رسول علی سے, اگر رسول اللہ سے علی لینا ہے تو احادیث رسول پڑھنا ہوگا, اللہ سے اگر لینا ہے تو اللہ کے کلام سے لینا ہوگا. صلوات پڑھے محمد اللہ.
جب آپ
سچے علی سے محبت کریں گے تو آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی آخرت بھی بدل جائے گی، اس لیے کہ یہ علی وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں اور آخرت میں اپنے ہاتھ سے جام کوثر سے سیراب کرنے والے ہیں. علی نہیں ملے بلکہ ساقی کوثر مل گیا، علی مل گئے تو رسول بھی مل گئے، علی مل گئے تو خدا بھی مل گیا. یہ ہے سلسلہ کہ امیر المومنین سے محبت ساری خوبیوں سے محبت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سے محبت کے لیے معرفت ضروری ہے. جب آپ معرفت حاصل کریں گے تو جتنی جتنی معرفت میں شدت پیدا ہوگی محبت میں اتنی ہی نکھار پیدا ہوگا. محبت کم کیوں ہوتی ہے، محبت زیادہ کیوں ہوتی ہے، محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت سب کو محبت ہے، دیکھیں یہاں سب جتنے بیٹھے ہیں سب محبت کرنے والے ہیں، ساری دنیا محبت کر، علماء محبت کرتے ہیں، مفسرین محبت کرتے ہیں، مورخین محبت کرتے ہیں، شعرا محبت کرتے ہیں، ذاکرین محبت کرتے ہیں، خطیب محبت کرتا ہے، سامعین محبت کرتے ہیں، سب کے سب محبت کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محبت کی شمع کو بڑھانا ہے تو کیا کرنا ہے، لو بڑھانا ہے محبت کی تو کیا کرنا ہے، محبت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، محبت میں کمی کیسے ہوتی ہے، محبت میں کمی کیسے ہوتی ہے، محبت میں اضافہ کیسے ہو. اسی لیے کہا گیا محبت بڑھاؤ. محبت کیسے بڑھے گی بھائی؟ تو معرفت بڑھائے. جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوگا، آپ کسی کو چاہتے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے، ایک کمال آپ نے دیکھ لیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کو اور ایک کمال کی معرفت ہو جائے تو محبت اور بڑھے گی، کیونکہ آپ کی محبت اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے فن کی وجہ سے، آپ اس کو بہترین فٹ بال پلیئر سمجھتے ہیں مثال کے طور پر، اس خوبی کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں. اگر معلوم ہو جائے کہ یہ صرف فٹ بال نہیں کھیلتا ہے، کرکٹ کا بھی بہترین کھلاڑی ہے، معرفت میں اضافہ ہوا محبت اور بڑھ گئی، اور معلوم ہوا کہ یہ صرف دو کھیل نہیں تیسرا کھیل بھی جانتا ہے اور محبت بڑھے گی، یہ کھلاڑیوں کی بابت ہے. اگر کسی مصنف سے محبت ہو جائے، کسی رائٹر سے محبت ہو جائے، کوئی کتاب پڑھی آپ نے اس سے محبت ہوگی، کیا کتاب لکھی ہے آپ، یا دیکھ لیجئے مرثیہ مثال کے طور پر، آپ نے فلاں مرثیہ سنا، کہا یہ شاعر سے محبت ہو گئی، قصیدہ سنا اس قصیدہ گو سے آپ کو محبت ہو گئی، ایک اور قصیدہ سنا اور محبت ہو گئی، ایک اور قصیدہ سنا اور محبت ہو گئی. یہ محبت بڑھ کیسے رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک قصیدہ سنا تو محبت ایک لیول پہ تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے دوسرا قصیدہ سنا محبت اور بڑھ گئی، ایک مرثیہ سنا محبت اور بڑھی، دو مرثیہ سنے اور محبت بڑھی. جیسے جیسے آپ اس کے کمالات سے آشنا ہوتے جاتے ہیں، اس شاعر سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ انیس سے محبت کیوں ہے لوگوں کو، اتنے شعرا گزرے ہے نا، مونس بھی گزرے، عاشق بھی گزرے، معشوق بھی گزرے، تعشق بھی گزرے، کتنے شعرا نہیں گزرے، لیکن انیس سے جو انس ہے وہ کسی اور شاعر سے نہیں ہے. اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ اگر کسی کے مرثیے سنے ہیں تو وہ انیس کے. کمال کا اظہار آپ نے دیکھا ہے تو انیس کے کمال کا اظہار دیکھا ہے. تو جتنے کمالات کا اظہار ہوتا گیا محبت میں اضافہ ہوتا گیا، اور اسی طرح معرفت اگر آپ کی کم ہوتی جائے گی محبت بھی آپ کی کم ہوتی جائے گی، محبت کی لو کم ہوتی جائے گی. آپ اللہ سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ سب سے محبت کرتے ہیں مگر اللہ سے محبت نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو دیکھ نہیں، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے. معرفت کیسے بڑھے گی؟ معرفت کو بڑھانا پڑتا ہے عقل و شعور کے ذریعے سے. اس لیے کہ یہ جو محبت ہے وہ شہوت کے نتیجے میں نہیں ہے، اندھی محبت نہیں ہے، عقلانی محبت ہے، شعور کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہی ہے، حدیث قدسی میں والد من عرفنی احبنی، جو مجھ سے میری معرفت حاصل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. ایک سادی سی بات یہ کہ من عرفنی احبنی, مجھ سے جو میری معرفت ہوگی تو معرفت کے ساتھ محبت ہوگی, یہ لازمہ ہے. وہ من احبنی, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے. وہ من احبنی اشقنی, وہ من احبنی اشقنی, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے. وہ من اشقنی اشقتہ, اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں. وہ من اشقتہ قتلتہ, اور جس کو میں جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کو میں قتل کر دیتا ہوں. وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ, اور جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے. اور وَمَنْ عَلَيَّ دِيَتُهُ فَعَلَى دِيَتُهُ, اور جس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں, میں خود اس کے حوالے ہو جاتا ہوں. یعنی جو اللہ سے عشق کرتا ہے نتیجے میں اللہ بھی اس سے عشق کرتا ہے. یہ عشق میں اضافہ کیسے ہوتا رہا؟ جیسے جیسے معرفت کی شمع بڑھتی رہی عشق میں اضافہ ہوتا گیا, چہرہ نکھر نکھر کے سامنے آیا, فضیلتیں سامنے آنے لگی تو عشق بڑھنے لگا, محبت بڑھنے لگی, محبت میں اضافہ ہونے لگا. اگر آپ کسی سے بھی محبت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس کی معرفت حاصل کیجیے. آپ کی معرفت کیا ہے امیر المومنین کے تعلق سے؟ وہ کہاں پیدا ہوئے, کس جگہ پیدا ہوئے, وہ کس کے بیٹے تھے, ان کی والدہ کا نام کیا ہے, ان کے والد کا نام کیا ہے, جائے پیدائش کیا ہے, تاریخ ولادت کیا ہے. یہ جو معرفت ہے یہ معرفت ایک شخص کی معرفت ہے, ایک فرد کی معرفت ہے. یہ جو معرفت ہے یہ معرفت ایک شخص کی معرفت ہے, ایک فرد کی معرفت ہے. یہ تو ہر ایک کو ہر ایک سے ہوتی ہے. اگر کسی کافر سے بھی پوچھیں امیر المومنین کہاں پیدا ہوئے وہ بھی بتائے. اتنی معرفت تو مسلمان کو نہیں کافر کو بھی ہے, تو پھر فرق مسلمان اور کافر میں کیا ہے؟ کافر بھی جانتا ہے کہاں پیدا ہوئے, کافر بھی جانتا ہے کہ جائے پیدائش کیا ہے, کافر بھی جانتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے, ان کے والد کا نام کیا ہے. یعنی یہ معرفت ایک فرد کی معرفت ہے, ایک شخص کی معرفت ہے. جبکہ علی شخص نہیں ہے, شخصیت ہے. علی شخص کا نام نہیں ہے, علی شخصیت کا نام ہے. علی فرد کا نام نہیں ہے بلکہ علی ایک پوری انسانیت کا نام ہے. انسان کو علی نہیں, انسانیت کو علی کا کہا جاتا ہے. علی بشر نہیں, بشریت ہے. علی نچوڑ ہے کائنات کا, علی نچوڑ ہے انسانیت کے. اب انسان سے اگر آپ کو محبت کرنا ہے تو انسان کی معرفت حاصل کرنا ہوگا, وہ صفات معلوم کرنے ہوں گے. وہ صفات جیسے جیسے آپ کو معلوم ہوں گے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا تو محبت خود بخود بڑھتی جائے گی. اس محبت کی حفاظت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے. تو اس کے لیے محافظت کی ضرورت ہے. یہ محافظت کیسے ہوتی ہے؟ یہ اطاعت کے ذریعے سے محافظت ہوتی ہے. محبت تو ہے, محبت باقی کیسے رہے گی؟ محبت آ گئی دل میں, آگے دل میں محبت. معرفت حاصل ہوئی, محبت حاصل ہو گئی. کمال کو دیکھ لیا, محبت حاصل ہو گئی. جمال دیکھ لیا, محبت حاصل ہو گئی. کمال دیکھا, محبت آئی. جمال دیکھا, محبت آ گئی. اب اس کمال اور جمال سے حاصل شدہ جو محبت ہے اسے بچایا کیسے جائے؟ یہ محبت بچتی ہے اطاعت کے ذریعے سے, اتباع کے ذریعے سے. اسی لیے آواز آئی کہ اے رسول آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو گئی ہے تو یہ محبت کا پیدا ہونا تو فطری امر ہے, اس لیے کہ ہم نے انسانوں کے فطرت میں ہماری محبت کو ودیعت کر دیا ہے. اللہ کو جو جان لے گا, جو اس پر ایمان لائے گا, وہ اس سے محبت کرنے لگے گا. یہ جو محبت انسانوں کے دل میں پیدا ہو رہی ہے رسول, یہ تو فطری امر ہے. لیکن اگر اس فطرت کو بچانا ہے تو ان سے کہہ دو کہ اتبعونی, میری اتباع کریں. اتباع رسول در حقیقت محبت خدا کا تحفظ ہے. محبت باقی رہے گی تو اطاعت کے ذریعے سے باقی رہے گی. اگر محبت کو کھو دینا ہے تو اطاعت کو کھو دیجئے. اطاعت جب ختم ہو جائے گی تو محبت کا سفینہ ڈوب جائے گا. محبت باقی رہتی ہے عبادت کے ذریعے سے، محبت باقی رہتی ہے سیرت کی پیروی کے ذریعے سے، محبت باقی رہتی ہے سنت کی اتباع کے ذریعے سے، محبت باقی رہتی ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کے، محبت باقی رہتی ہے ان کے جیسا بننے کی تڑپ میں، جیسے جیسے ان سے ان کی طرح، یعنی معشوق اور محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کے رنگ میں رنگ جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا محبوب راضی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر محبت کر رہے ہیں تو اس کی رضا بھی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا محبوب آپ سے محبت نہ کرے، آپ خود ایک طرفہ اس سے محبت کریں، وہ آپ سے محبت نہ کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک طرفہ اس سے عشق کریں۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو آپ چاہیں گے کہ جو اس کو پسند ہے وہ میری پسند بن جائے، یہاں تک کہ عشق مجازی میں کہا جاتا ہے کہ لیلا کے گھر گلی کا کتا بھی مجنون کو پسند آتا ہے، لیلا کی گلی کا کتا بھی پسند آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیلا کے گھر کا پتہ جانتا ہے اور اس سے وابستہ ہے، یعنی معشوق سے وابستہ ہر شے سے عشق ہوتا ہے۔ جب عشق ہے تو پھر اس کی تمنا، اس کی آہ، یعنی عشق کیا ہے؟ عشق در حقیقت اس تڑپ کا نام ہے جس میں وصال کی تمنا ہو، جو ملنے کی تمنا ہو، یعنی ایک عشق اس ڈاری کو کہتے ہیں، اس بیل کو کہتے ہیں کہ جو ہے درخت پر لپٹی جاتی ہے، اس لپٹنے والی کیفیت کا نام عشق ہے کہ جسے چھڑایا نہیں جا سکتا، وہ بیل ہے جسے چھڑایا نہیں جا سکتا۔ یعنی جو چپکی ہوئی چیز ہوتی ہے، اگر آپ الگ ہو گئے تو پھر محبت ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، کیونکہ نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی مثالیں تو سمجھ میں آتی ہیں نوجوانوں کہ مجنون جو ہے وہ اونٹنی پہ سوار ہو گیا اور سر پر دوڑانے لگا اونٹنی کو۔ مجنون کو لیلا تک پہنچنا تھا، وہ سر پر دوڑا رہا تھا اونٹنی کو تیزی سے، اور اونٹنی جو ہے وہ استبل سے نکل کے دوڑنے لگی، لیکن جیسے ہی مجنون کی مہار ڈھیلی پڑتی ہے تو پھر اونٹنی اپنا رخ بدل لیتی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں سے وہ چلا تھا، وہی استبل میں پھر اونٹنی واپس آ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ اونٹنی اپنا بچہ چھوڑ کے گئی تھی، اونٹنی کو اپنے بچے سے عشق تھا اور مجنون کو اپنی لیلا سے عشق تھا، وہ ادھر جانا چاہتا تھا، یہ ادھر جانا چاہتی تھی۔ تو یہ عشق چھوڑنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کو، جدائی پسند نہیں ہوتی ہے، محبت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ جدائی پسند نہیں ہوتی۔ جدائی سب سے زیادہ ستانے والی شے ہوتی ہے، تو لہذا وہ چاہتے ہیں کہ محبت میں وصال ہو، محبت میں وصال ہو۔ جب وصال ہوتا ہے، وصال کی تمنا ہی کا نام محبت ہے، محبت ہو گئی ہے تو پھر وصال ضروری ہے، وصال نہیں ہوگا تو پھر محبت جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی۔ محبت چاہتی ہے کہ محبوب سے وصال ہو جائے، اور دنیا میں پائی جانے والی کسی بھی محبت میں وصال نہیں ہے، صرف ہجر ہے، وصال نہیں ہے، وصال نہیں ہے۔ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، کیا دنیا سے وصال کر لیتا ہے؟ کیا دنیا اسے مل جاتی ہے؟ سب کے سب دنیا کے عاشق ہیں نا، کوئی بتائیے کہ جو صبح اٹھ کر جو ہے نوکری کے لیے جا رہا ہے، پیسہ کمانے جا رہا ہے، کیا وہ پیسے سے محبت نہیں کرتا، دنیا سے محبت نہیں؟ اگر محبت نہیں ہے تو اس کے پیچھے دوڑ کیوں رہا ہے؟ یہ دوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کون ایسا ہے جو مال سے محبت نہ کرتا ہو؟ کون ایسا ہے جو اولاد سے محبت نہ کرتا ہو؟ کون ایسا ہے جو جمال سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہر انسان کو محبت ہے، ہے نا، محبت دنیا سے محبت ہے، لیکن کیا دنیا سے وصال کر پاتا ہے؟ وہ دنیا اسے مل جاتی ہے جس دنیا کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے، جس دنیا کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، کیا وہ دنیا اسے مل جاتی ہے؟ میں ایک واقعہ پہلے وقت ذکر کرتا تھا ایک مشہور جو ہے وہ دلچسپ واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ نے جو ہے وہ دنیا کو حقیقی صورت و شکل میں دیکھا، اس کی باطنی کیفیت میں دیکھا، جو نہایت بوڑھیا تھی، نہایت کھوسٹ تھی، اس کے بال گرے ہوئے تھے، اس کے دانت اکھڑے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، اس کے کانوں میں سوراخ تھے، انتہائی کھوسٹ، انتہائی بدشکل، انتہائی بد چہرہ. جب عیسیٰ نے یہ دیکھا تو دنیا سے پوچھا، یا دنیا، اے دنیا یہ تو بتاؤ، بتا کہ تم نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ کہا عیسیٰ، شادیاں تو بہت کی لیکن وصال کسی سے بھی نہیں کیا. کہا تو کیا کرتی تھی؟ تو کہا میں ہر شوہر کا گلا گھونٹتی تھی، میں شوہر کا گلا گھونٹتی تھی، جو بھی شوہر آتا میں اس کا گلا گھونٹتی. عیسیٰ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ جب تو ان کا گلا گھونٹ دیتی تھی تو پھر دوسرے کیسے تجھ سے عہد کرنے کے لیے راضی ہو جاتے تھے؟ تو دنیا نے کہا، عیسیٰ تعجب تو یہی ہے، باپ کو قتل کرتی تو بیٹا تیار ہو جاتا تھا، بیٹے کو قتل کرتی تھی تو باپ آمادہ ہو جاتا تھا، لیکن وصال کسی نے بھی نہیں کیا. بڑی عجیب بات ہے. میں حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ میرے بارے میں یہ نہ سوچے کہ مجھے اس موضوع سے کیوں اتنی دلچسپی ہے. سید متحر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک میوزیم میں ایک شخص جاتا ہے، وہاں میوزیم میں ایک تصویر نظر آتی ہے. جس تصویر کو وہ دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس تصویر میں ایک پلنگ پر دراز نظر آتی ہے، اور اس کا ایک مرد ہوتا ہے جس کا ایک قدم جو ہے وہ مسیری پر، دوسرا قدم جو ہے وہ زمین پر رکھا ہوتا ہے، اور اس کا چہرہ پلٹا ہوا ہوتا ہے، عورت کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب یہ تصویر دیکھی نگار خانے میں تو میوزیم والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ تصویر کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ افلاطون کے اس نظریے کے مطابق بنائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وصال عشق کا مدفن ہے. میں نے فلسفہ عشق میں خود ایک عنوان قائم کیا ہے کہ وصال عشق کا مدفن ہے. اس میں میں نے یہ واقعہ بھی لکھا کہ وصال عشق کا مدفن ہے، یعنی جب وصال ہوتا ہے تو عشق خود بخود دم توڑ دیتا ہے. اگر عشق کو زندہ رکھنا ہے تو وصال سے دور رکھنا ہے، وصال جب ہو گیا تو عشق ختم ہو گیا. لیکن الہی عشق میں، حقیقی عشق میں یہ ہے کہ حقیقی عشق وہ ہوتا ہے کہ جس میں وصال ممکن ہے، وصال ممکن ہے، اور وصال ہو تبھی جو ہے. یعنی دنیا کی ہر چیز سے وصال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر شے موہوم ہے، حقیقت نہیں رکھتی ہے. دنیا جس کی انسان تلاش میں ہے وہ دنیا حقیقت نہیں رکھتی ہے جس کی انسان تلاش میں ہے. دنیا میں جو حسن جس کی تلاش میں ہے وہ موہوم ہے. یعنی ہر عشق وہ ہے کہ جو وقت کے گزر جانے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر حسن مٹ جانے والا ہے. انسان کو جس حسن کی تلاش ہے وہ مٹ جانے والے، فنا ہو جانے والے، برباد ہو جانے والے حسن کی تلاش نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ پایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. جس حقیقت کی انسان کو تلاش ہے وہ حقیقت یہاں نہیں ہے، وہاں ہے. وہ ذات وہ ہے کہ جس سے انسان کے دل میں عشق ہے، محبت ہے. اگر یہ عشق و محبت نہ ہوتی تو یہ دنیا میں پائے جانے والے یہ جو واقعات ہیں، یہ واقعات کبھی رونما نہ ہوتے. نو اگر پتھر کھا رہے ہیں تو اسی عشق و محبت کی وجہ سے. اگر یوسف زندانوں میں رہ رہے ہیں تو اسی محبت کی وجہ سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی محبت تھی یوسف کے دل میں کہ جو زلیخا سے بے نیاز کر رہی تھی؟ وہ کون سی محبت تھی؟ وہ کون سی محبت تھی جو زلیخا سے بے نیاز کر رہی تھی یوسف کو؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ محبت وہ محبت حقیقی تھی جس نے اس کو محبت مجازی سے دل موڑ لیا. یوسف زندانوں کے حوالے ہو گئے, کیوں؟ اس لیے کہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے تھے, عشق الہی کے لیے وہ تڑپنا گوارا کر رہے تھے. دربار کی رونقیں, دربار کی آسائشیں, دربار کی تمام راحتیں, آرام یوسف کو پسند نہیں تھا. یوسف کہہ رہے تھے, پروردگار مجھے زندان پسند ہے, تیرے عشق میں تڑپنا پسند ہے, تیری محبت میں زندانوں کے حوالے ہو جانا پسند ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو جو ڈرایا جاتا ہے وہ زندان سے ڈرایا جاتا ہے, تم کو جیل بھیج دیا جائے گا, انسان ڈر جاتا ہے. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں زندانوں میں بھیج دیا جائے گا, سلاخوں کے پیچھے جو ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن یہ کیسا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے پروردگار مجھے زندان پسند ہے. ہر انسان تازیانوں سے بھاگتا ہے, ہر انسان تیر اور تلوار اور نشتر کے چبھنے سے بھاگتا ہے, ہر انسان اپنے جسم کی حفاظت میں لگا رہتا ہے. لیکن یہ کیسے انبیاء تھے کہ جو پتھر کھانا گوارا کر رہے تھے, ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا, یہ انبیاء کوڑے کھاتے تھے, تازیانے انہیں لگائے جاتے تھے, لیکن انہیں مزہ آتا تھا. تازیانوں میں کسی کو مزہ آتا ہے؟ زندانوں میں کسی کو مزہ آتا ہے؟ قید خانوں میں کسی کو مزہ آتا ہے؟ گلے پہ تلوار چلے لطف آتا ہے؟ لیکن یحییٰ کہتے ہیں پروردگار تیری راہ میں گلا کٹا دینا مجھے زیادہ پسند ہے, شریعت کی خلاف ورزی کرنے اور تیرے حکم کی, اگر تیرے حکم کے کا پامال کرنا یحییٰ کے نزدیک اس قدر ہے, نہایت تذلیل کا سبب ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں, تجھ سے وصال کی تمنا رکھوں اور پھر تیری راہ میں کٹنا پسند نہ کروں. محبوب کو تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی روح اس کے بدن سے نکل جائے تاکہ وصال ہو جائے. موت وصال ہے, اسی لیے کہا ان کنتم تحبون اللہ. اور یہودیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو, محبت تمہاری سچی ہے, تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت وصال ہے, موت جدائی نہیں ہے. موت تو محبوب سے وصال ہے. اگر موت وصال ہے تو پھر محبوب سے وصال ہونے والی شے سے نفرت کیوں ہے؟ موت سے نفرت کیوں ہے آپ کو؟ اگر محبت سچی ہے, وصال اگر سچا ہے, اسی وصال کی تمنا میں جب عشق اپنے درجے کو پہنچ جاتا ہے نا, تو پھر جسم تکلیف برداشت بھی کرتا ہے تو اسے لطف آتا ہے. وہ کانٹوں پہ سے چلنا پسند کرتے ہیں, مگر سب کے سب عقلانی ہو, اس کی رضا کی خاطر ہو, اس کی ناراضگی کا سبب نہ, جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی رضا چاہیے, اس کی مرضی چاہیے. یہ ہے محبت کی حقیقت. تو عزیزان گرامی, جتنی دنیا میں آپ عظیم حوادثات دیکھیں گے سب محبت کا کرشمہ ہے. نوح علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی محبت کی وجہ سے, خلیل آگ میں کود رہے ہیں, محبت الہی کا نتیجہ خلت خلیل ہے, محبت الہیہ ہے. محبت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی محبت میں اس کی اگر رضا ہے, اگر اس کی مرضی ہے, تو آگ میں جلنا زیادہ پسند ہے بنسبت آگ سے بچ جانا. یعنی ابراہیم کی تمنا ہرگز نہیں تھی کہ آگ سے نجات ملے, وہ تو آگ میں ڈوبنے کے لیے بیتاب تھی. خلیل چاہتے تھے کہ محبت الہی میں جل جائیں, اس لیے کہ جب یہ جل جاتے ہیں, جب فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں, تو پھر فنا نہیں ہوتے, بقا حاصل کر لیتے ہیں. محبت الہی میں ڈوب کر فنا ہو جانے والوں کو بہا مل جاتی ہے، اور جو محبت الہیہ اور محبت الہی میں فنا نہیں ہوتے ہیں انہیں بہا نہیں ملتی ہے. وہ قطرہ جو سمندر سے جدا ہو جاتا ہے خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر قطرے کو بہا چاہیے تو سمندر میں ڈوب کر اپنا وجود ختم کر دے اور اپنے وجود کو سمندر کا حصہ بنا دے تو وہ باقی رہے گا. قطرات باقی رہیں گے اگر سمندر کے حوالے ہو جائیں، افراد بچ جائیں گے اگر وہ سمندر کے حوالے ہو جائیں. اگر حی القیوم کی ذات سے اپنا رشتہ جوڑ لیں تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائیں گے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وما اللہ باپ، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں. دیکھیے یہ سب عشق کا کرشمہ ہے. ابراہیم کا آگ میں جانے کی تمنا یہ عشق الہی کا نتیجہ ہے، محبت الہیہ کا نتیجہ ہے. لوگ کہتے ہیں لفظ عشق قرآن میں نہیں آیا. میں نے ابھی کہا نا کہ اشد حبت کیا ہے، اشد محبت ہی کا نام عشق ہے، اور یہ عشق روایات کی زبان میں وارد ہوا ہے. امیر المومنین جب کربلا کے راہ سے گزر رہے تھے تو رک کے کہا ہا مسار العشاق، یہ وہ جگہ ہے، یہ عاشقوں کی جگہ ہے، یہ عاشقوں کا مقام ہے. کربلا عشاق الہیہ کا مقام ہے. یہاں عشق الہیہ میں ڈوبنے والے اپنی جان فدا کر دیتے ہیں اپنے محبوب پر. یہ جب عشق الہی بڑھ جاتا ہے تو انسان نہ اپنی ذات کی پرواہ کرتا ہے، نہ اولاد کی پرواہ کرتا ہے، نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ کرتا ہے. کہتا ہے میرے ماں باپ فدا ہو جائے، میرا مال فدا ہو جائے، میری جان فدا ہو جائے. جس سے عشق الہی دیکھنا ہو تو کربلا آنا ہوگا. کربلا عشق الہی کی معراج ہے. یہ ان کا مقام ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے اتنی محبت کی ہے. تلخ نہیں تھی کربلا. کربلا امام حسین کے لیے کری نہیں تھی، کربلا امام حسین کے لیے منفور نہیں تھی. حسین کربلا سے نفرت نہیں کرتے تھے، حسین کربلا سے محبت کرتے تھے. امام حسین مجبوری کی حالت میں قربانیاں نہیں دیے ہیں، انتہائی عشق اور انتہائی محبت کے درجے پر فائز ہو کر حسین ابن علی نے قربانی دی. امام حسین کربلا کو ناپسند نہیں کرتے تھے، کربلا سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے. یہ جھوٹی تفسیر کی ہے کربلا کی. کہا حسین بھاگ جانا چاہتے تھے، حسین اور موت سے فرار، حسین اور کربلا سے فرار. حسین کے دل میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو، اپنی جان بچانے کی تمنا ہو نعوذ باللہ، اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی تمنا نہ ہو، یحیٰ تو چاہتے ہیں سر قلم ہو جائے، نوح تو چاہتے ہیں کہ پتھر آئے اور ان کے جسم کو لہولہان کر دیں، ابراہیم تو چاہتے ہیں کہ آگ میں جل جائے، موسیٰ تو چاہتے ہیں کہ پانی میں ڈوب جائیں راہ الہی میں. وہ موسیٰ عشق الہی کے دریا میں ڈوب جانے کے لیے تیار ہے، ابراہیم عشق الہی کی آگ میں جل جانے کے لیے تیار ہے، یحییٰ اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہے، زکریہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہے، یونس اپنے آپ کو کھو دینے کے لیے تیار ہے، سب کچھ اپنا وجود اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن حسین اپنا وجود بچائے. ہاں زکریہ آؤ عشق کی معراج دیکھو، یحییٰ آؤ عشق کی معراج، خلیل آؤ
عشق کی معراج دیکھو، کربلا میں، کربلا میں آگ بھی ہے، کربلا میں پانی بھی ہے۔ حسین امتحان عشق کی اس منزل پر فائز ہے جہاں حسین تشنگی کا امتحان بھی دے رہے ہیں، جہاں حسین اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جل بھی رہے ہیں، اللہ کی راہ میں۔ امام حسین اس سرزمین پر ہے، جس سرزمین پہ دانے رکھے جائیں تو بھن جائیں، اس زمین پر ہے۔ وہ کربلا کی کڑی دھوپ، وہ شعلہ بار فضا، خیال ہی سے بشر کا دماغ جلتا ہے۔ حسین اس کربلا کی معراج پر فائز ہیں، حسین عشق کا امتحان دے رہے ہیں، حسین محبت کا امتحان دے رہے ہیں۔ جس طرح سے خلیل نے محبت کا امتحان دیا تھا اور گلے پہ خنجر چلا دیا تھا، گلا کٹ گیا، یہ اور بات ہے کہ گلا کسی انسان کا گلا نہیں تھا، ایک جانور کا گلا تھا جو کٹ گیا تھا، لیکن خون ضرور بہا۔ ابراہیم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ تلوار چل گئی، ابراہیم کی تلوار چل گئی، خون بہ گیا، تو خلیل امتحان کی منزلوں میں کامیاب ہو گئے۔ محبت کا امتحان دے رہے تھے، حسین بھی محبت کا امتحان دے رہے تھے۔ امام حسین کی خواہش تھی کربلا، امام حسین کی آرزو تھی کربلا، امام حسین کی تڑپ تھی کربلا، امام حسین کی جان تھی کربلا۔ حسین کو کربلا بلا رہی تھی اور حسین کربلا ڈھونڈ رہے تھے، حسین کربلا تلاش کر رہے تھے۔ کہاں ہے وہ مقام، کہاں ہے وہ جگہ کہ جس جگہ پر آ کے حسین اللہ کی راہ میں اپنا غبر دے گا، اپنا علی اصغر قربان کرے گا، اپنے اور محمد کی لاشیں اٹھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو اتنا اطمینان ہے، اسی لیے آپ کربلا سنتے ہیں تو اتنے اطمینان کے ساتھ سنتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی کہانی سن رہے ہوں، جیسے کوئی واقعہ، کوئی کہانی آپ کو سنایا جا رہا ہے، کوئی داستان آپ کو سنائی جا رہی ہو کہ ایک نوجوان ماں سے اجازت لیتا ہے، پھوپھی سے اجازت لیتا ہے، باپ اجازت دیتے ہیں، وہ میدان پہ جاتا ہے، سینے پہ برچھی کھاتا ہے۔ تو ایسے سنتے کوئی داستان سنائی جا رہی ہے، کوئی کہانی سنائی، کیوں؟ اس لیے کہ اطمینان حسین ایسا تھا، علی اکبر شہید ہو رہے ہیں لیکن حسین ابن علی کے چہرے پر اطمینان کے آثار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی حسین کڑ کڑ کے نہیں دے رہے ہیں، عشق کی انتہا پہ دے رہے ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں پروردگار میں اکبر بھیج رہا ہوں، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کا مشابہ ہے۔ اب میں تیرے اس بندے کو بھیج رہا ہوں جو میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی نشانی ہے، پوری محبت کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ، پوری آرزو کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ بھیج رہے۔ ایسے نہیں بھیج رہے، اللہ کی راہ میں جو قربانی دی جاتی ہے تو اسے سجا کے، سنوار کے، نانا رسول اللہ کا امامہ باندھتے ہیں، سنوارتے ہیں شہید کو پہلے، اسے لباس پہناتے ہیں، اس کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں، جیسے کوئی وہ حجرے عروسی میں جا رہا ہے، جیسے کوئی دلہا تیار ہو رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین دلہے تیار کر رہے تھے اور راہ خدا میں بھیج رہے تھے، پروردگار میں سجا کے بھیج رہا ہوں، سنوار کے بھیج رہا ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے پروردگار کہ مجھے علی اکبر پسند تو ہے لیکن تیری ذات اس قدر پسند ہے کہ تیرے لیے میں علی اکبر کو بھیج رہا ہوں، اور مجھے کوئی شکوا نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تو میری قربانی کو قبول کر لے گا، اور اگر تو میری قربانی کو قبول کر لے گا تو حسین سرخرو ہو جائے، حسین سرخرو ہو جائے گا، حسین خلیل کو اپنا چہرہ دکھا سکے گا، حسین کلیم کو اپنا چہرہ دکھا سکے گا، حسین مسیح کو اپنا چہرہ دکھا سکے گا، اور خلیل آواز دیں گے، حسین تم پر ہم فخر کرتے ہیں۔ خلیل موسیٰ کہیں کہ حسین تم پر ہم فخر کرتے ہیں کہ تم نے ہماری آبرو، ہماری عظمت کو بچایا ہے۔ حسین کون سا درس ہے عزیزان گرامی جو کربلا میں نہیں دیا گیا؟ آج تو ایک لحاظ سے آخری شب کی مجلس ہے نا، عزاداری حسین کی کربلا میں، روضہ حسین پر اربعین کے بعد لال پھیرا لہرا دیا جائے گا اور عزاداری ختم ہونے والی آخری مجلس ہے،
الوداعی مجلس ہے, حسین ودا ہو رہے ہیں, عزاداری ختم ہو رہی ہے, وداع ایام عزا کی آخری رات ہے. یہ مجلسیں تو سال بھر ہوتی رہیں گی, 21 سفر کو بھی مجلس ہوگی, 22 سفر کو بھی مجلس ہوگی. مجلسوں کا سلسلہ ماہ ربیع الاول میں بھی جاری رہے گا, ماہ ربیع الثانی میں بھی جاری رہے گا. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں جو مجھے کھٹکتی ہے, وہ یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں بھی کچھ کہنا ہے. وہ یہ ہے کہ محرم عزاداری کا اہم ترین مہینہ ہے, یہ یاد رکھیں. محرم کا مقام کوئی مہینہ نہیں لے سکتا عزاداری کے حوالے سے. کیونکہ جو عنوان دیا ہے اخبار میں جعفر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, وہ یہ تھا کہ درس کربلا اور عصر حاضر. معرفت کربلا ضروری ہے, معرفت محرم ضروری ہے. ہمارے شہر میں کیا ہوتا ہے, محرم میں عزاداری کم ہوتی ہے, سفر میں زیادہ ہوتی ہے. سفر میں کم ہوتی ہے, ربیع الاول میں اس سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی پہلی ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک مجالس کی کثرت زیادہ ہوتی ہے. یہاں تک کہ جو ہے پہلے عشرے میں محرم میں بھی اتنی عزاداری نہیں ہوتی ہے جتنی پہلی ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک ہوتی ہے. 2 ربیع الاول کو زلزلہ نکلتا ہے, 3 ربیع الاول کو جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتی ہیں سڑکیں, جہاں 4 ربیع الاول کو ہر انجمن جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتی ہے. 4 ربیع الاول کو کون سی تاریخ ہے, 5 ربیع الاول کو کون سی تاریخ ہے, 6 ربیع الاول کو کون سی تاریخ ہے, ٹھیک ہے 8 ربیع الاول کو شہادت امام ہے, 5 ربیع الاول کو کیا تاریخ ہے. یعنی آپ کربلا کا مقام یعنی محرم کی عزاداری کا مقام ربیع الاول کو دے رہے ہیں؟ نہیں, ربیع الاول محرم کی عظمت ربیع الاول سے زیادہ ہے. عزاداری کے سلسلے سفر سے زیادہ ہے محرم کی اہمیت, اور محرم میں عشرے محرم کا مقام کوئی عشرہ نہیں لے سکتا. عشرے اربعین اپنی جگہ پر ہیں, تمام عشرے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن عشرے محرم پہلی محرم سے 10 محرم تک ہماری پوری مصروفیات, ہمارے پورے کام, ہمارا پورا کاروبار, ہماری پوری دکانیں, ہمارے پورے آفس, سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے, سب کو جو ہے خاموش کر دینا چاہیے, سب دکانیں بند ہو جائیں, عشرے محرم میں آپ مصروف ہو جائیں. کیوں؟ عشرے محرم کی جگہ عزاداری کا مرکز, عزاداری کا لطف, کہ جہاں انسان محبت کے عروج پر ہوتا ہے, وہ مقام پہلے عشرے کا ہے. اگر آپ کو پہلے عشرے سے محبت نہیں تو دوسرے عشرے سے کیا محبت ہے؟ اگر آپ کو پہلے عشرے محرم سے محبت نہیں ہے, آپ کے پاس وقت نہیں ہے پہلے عشرے میں شرکت کرنے کا, تو آپ کے پاس دوسرے عشرے میں وقت کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت نہیں ہے, کاروبار ہے. مجلسیں کاروبار نہیں ہے, محرم کاروبار نہیں ہے, یہ زاکرین کا دھندا نہیں ہے, یہ انجمنوں کا جو ہے وہ دھندا نہیں ہے, یہ محرم بلکہ یہ عزاداری ہے. بغیر پیسے لیے بغیر انجمن ماتم نہیں کرانا چاہتی, بغیر نذرانے لیے ہوئے کوئی مرثیہ نہیں پڑھنا چاہتا, بغیر لفافہ لیے کوئی ذاکر تقریر نہیں کرنا چاہتا. تو یہ کاروبار ہے یا عزاداری ہے؟ مظلوم کا غم بیچا جاتا ہے, اور کوئی ہے اتنا بڑا خریدار, کوئی نواب, کوئی جاگیردار, کوئی منصبدار, کوئی بادشاہ, کوئی شہنشاہ جو غم حسین کا سودا کر سکے, جو قیمت لگا سکے ذکر حسین کی, نوحے کی قیمت دے سکے, مرثیے کی قیمت لگا سکے, ذاکر کو نذرانہ دے سکے, نعرے لگانے والوں کو نعرے کی قیمت دے سکے, کیا نعرے حیدری کی قیمت تم متعین کرو گے؟ ذکر خدا کی نعرے تکبیر کی قیمت تم لگاؤ گے؟ یہ بیچنے والی چیز نہیں ہے. عزیزان گرامی, عزاداری کی معرفت حاصل کریں, یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, اس سرمایے کو ضائع نہ کریں. اپنے کو اس قابل بنائیں کہ اس عزادار کہلانے کے لائق بنے, عزادار کہلانے کے لائق بنے. عزادار کہلانے کے لائق بننے کے لیے ہمیں توجہ یہ دینا ہے کہ امام راضی ہے یا نہیں ہے.
ہمیں اپنے کو راضی نہیں کرنا ہے کہ میرا دل کس میں مطمئن ہوتا ہے، میں کیسے مطمئن ہوتا ہوں، مجھے تسکین نہیں ملتی. نہیں، اگر محبت اپنی ذات سے ہے تو اپنی تسکین سوچے گا. اگر نفس کی اگر تسکین کو پورا کرنا ہے تو انسان اپنی ذات سے اگر محبت کر رہا ہے تو اپنی تسکین دیکھے گا کہ مجھے سکون کس بات میں ملتا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، رضائے امام ہے یا نہیں ہے ہمارے فعل. اگر امام راضی ہے تو بس ہماری کامیابی ہے، ہم واقعی عزادار ہیں کہ ہم رضائے امام چاہ رہے ہیں. اگر اس سے امام کی رضا اگر حاصل کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا ہے کہ وہ امام کہے نہ کہے میں تو یہی کروں گا، یہ تو میری خواہش ہے، یہ تو میری تمنا ہے، یہ تو میری آرزو ہے. نہیں، اپنی تمناؤں کو محبوب کے قدموں میں نثار کر دینے کا نام محبت ہے. اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو، ان کن تم دیکھیے قرآن نے کتنی اچھی تشبیہات کی، کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی اور شرافت کی منزل پہ فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم وہ شے اللہ کے راہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، تم جس کو سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو، وہ چیز جب تک کہ تم اللہ کے راہ میں نہ دو اس وقت تک نیکی کی منزل پہ فائز نہیں ہوئے. انسان کو کیا عزیز ہے؟ اولاد عزیز ہے، مال عزیز ہے، لیکن کیا وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتا ہے بلکہ اللہ کے نام پہ لیتا ہے. اللہ کے نام پہ اگر لے رہا ہے تو تم کو محبت مال سے ہے، اللہ سے نہیں ہے. اللہ کو تم واسطہ بنا رہے ہو دنیا حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے واسطے سے دنیا دے دو، اللہ کی واسطے سے جو ہے دنیا مل جائے، یعنی اللہ واسطہ بن رہا ہے دنیا کے حصول کا. دنیا سے محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں. اگر اللہ سے محبت ہے تو مال دے دیں گے محبت الہی کی خاطر، اولاد دے دیں گے محبت الہیہ کی خاطر. اللہ سے اگر سچی محبت ہے تو یقین مانیے کہ انسان اپنا مال بھی خرچ کر دے گا، اپنی اولاد کو بھی نثار کر دے گا. حسین ابن علی نے اپنا نفیس ترین مال، اپنی پوری پونجی مدینے سے سمیٹ کر راہ خدا میں دے دیا. گھوڑے حسین نے خریدے ہیں، تلواریں حسین نے خریدی ہیں، پیسہ خرچ ہوا ہے کربلا بنانے میں. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین جو ہے کسی کی مانگی ہوئی تلواریں یا نعوذ باللہ کہیں سے اٹھا لی تھی تلواریں، نہیں، تلواریں خریدی ہیں حسین نے، گھوڑے خریدے ہیں حسین نے. تو یہ کوئی کم قیمت کی چیزیں نہیں تھی اس زمانے میں. حسین ابن علی نے زرہ خریدی ہیں، امام حسین نے وسائل جنگ خریدے ہیں، امام حسین نے جو ہے زمین خریدی ہے کربلا کی، امام حسین نے خیمے لگائے ہیں کربلا کے، امام حسین جو ہے وہ کتنے اونٹ کرائے پہ لے کے آئے، پیسہ خرچ کیا حسین نے. محبت ہوتی ہے تبھی تو کرتا ہے انسان. حسین ابن علی پوری تیاری کر رہے تھے، اپنا پورا مال سمیٹ لیا امام حسین نے، کچھ بھی مدینے میں نہیں چھوڑا، اپنی ساری جائیداد، اپنا سارا ملک، اپنی ساری دولت امام حسین نے کربلا کو بنانے میں لگا دی. لوگ گلے بچاتے ہیں، تلواریں نہیں خریدتے گلے کٹوانے کے لیے. حسین ابن علی نے گلے کٹوانے کے لیے تلواریں لی ہیں تاکہ تمہیں اللہ کے راہ میں تلوار چلاتے ہوئے شہید ہوں گے. علی اکبر یہ تمہاری تلوار، علی اکبر یہ تمہارا گھوڑا، قاسم یہ تمہارا گھوڑا، قاسم یہ تمہاری تلوار. امام حسین نے تلواریں کاٹی ہیں، پیسہ، مال، اولاد، خود جان، ناموس اپنے، یہ سب عشق الہی کے لیے ہوا ہے. اگر عشق الہی نہ ہوتا، امام حسین کو اگر اللہ سے محبت نہ ہوتی تو اتنی بڑی تاریخ کربلا نہ بنتی. تاریخ کربلا عشق کا معجزہ ہے، تاریخ کربلا تخیلات کا نتیجہ نہیں ہے، تاریخ کربلا خوف و ہراس کی وجہ سے نہیں ہوا. ڈرتے ہوئے کوئی نہیں مرا ہے کربلا میں، خوف کی وجہ سے. کربلا خوف کا نام نہیں ہے، کربلا دہشت نہیں ہے. دو درس کربلا میں بہت اہمیت، ایک طرف امام حسین علیہ السلام کی صفات جب کربلا کے میدان میں جلوگر ہوئے. کربلا تجلیات الہیہ کا آئینہ ہے، کربلا معمولی چیز نہیں ہے. کربلا ان کی سمجھ میں آئے گی کہ جن کے ذہن اللہ کی معرفت سے مملو ہو. جو جس نے قرآن نہیں سمجھا ہے وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا. یہ لکھ لیجیے آپ, جس نے قرآن نہیں سمجھا ہے وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا ہے. جس کو عشق الہی کی معرفت نہیں ہے وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا ہے. جس کو عبادتوں سے محبت نہیں ہے وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا ہے. جس کو اطاعت کا شوق نہیں ہے وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا ہے. جس کو اللہ کی ذات پہ توکل نہ ہو وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا ہے. جس کے اندر صبر و استقامت نہ ہو وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا ہے. جس کے پاس حوصلہ نہ ہو وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا ہے. جس کے پاس شجاعت نہ ہو وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا. جس کے پاس عدالت و انصاف نہ ہو وہ کربلا نہیں سمجھ سکتا ہے. کربلا صبر و رضا کا نام ہے, کربلا تسلیم ہے, کربلا اطاعت ہے, کربلا انقیاد ہے, کربلا اپنے پورے وجود کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام ہے, اپنے سر کو تسلیم میں سر تسلیم خم کر دینے کا نام کربلا ہے. سب کچھ بچانے کا نام کربلا نہیں ہے. کربلا کسی بخیل کی بنائی ہوئی نہیں ہے, کربلا اس بندے فیاض کی ہے کہ جو رحمان کا بندہ تھا. حسین کچھ امانتیں چھپا کے نہیں رکھے کہ یہ ایک دن کی امانت ہے, زینب اسے چھپا لو. زینب کسی کو پتا نہ چلے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی کربلا میں ہے. لشکر اشقیا کو کیا معلوم تھا کہ حسین کی گود میں 6 مہینے والا بھی ہے. حسین تو خود لے کے آئے نا گودیوں سے لے کے حسین خود آئے. علی اصغر کی شہادت خیمے کے اندر نہیں ہوئی. اشقیا خیمے کے اندر آ کر علی اصغر کو تیر کا نشانہ نہیں بنایا, بلکہ امام حسین کے لیے عشق حسین گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اصغر کو چھپا کے اکبر کو بھیج دے. عشق الہی کیفیت یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے ہماری وہ سطح فکر نہیں ہے جو کربلا کو سمجھ سکے. کربلا کو سمجھنے کے لیے سطح فکر کو بڑھانا ہوگا. یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. کربلا کو موسیٰ سمجھتے ہیں, کربلا کو عیسیٰ سمجھتے ہیں, کربلا کو خلیل سمجھتے ہیں, کربلا کو یحییٰ اور زکریہ سمجھ سکتے ہیں, کربلا کو نوح سمجھ سکتے ہیں. جنہوں نے پتھر کھائے ہیں نا اللہ کے لیے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کیا ہے. جنہوں نے اللہ کے لیے تازیانے کھائے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کیا ہے. ہم نے اللہ کے نام پہ لوٹا ہے, ہم کو کربلا کیسے سمجھ میں آئے گی. ہم اللہ کے نام پہ کھائے ہیں, ہمیں کربلا کیسے سمجھ میں آئے گی. ہم اللہ کے نام پر ہم نے جینا سیکھا ہے, اپنی جان دینا اللہ کی راہ میں نہیں سیکھا ہے, تو کربلا کیسے سمجھ میں آئے گی. کربلا عشق ہے. کربلا ورنہ اگر یہ عشق نہ ہوتا تو حسین قاسم کو فروا کی آغوش میں چھپا دیتے, علی اکبر کو جو ہے وہ خیمے میں, اور کہتے کہ بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل جاؤ رات کی تاریکی میں, کل صبح حسین تنہا شہید ہو جائے گا. نہیں, عشق حسین گوارا نہیں کر رہا تھا کہ پروردگار تیری راہ میں وہ سب کچھ قربان کروں گا جو تیرے محبین نے قربان کیا ہے. اللہ کے تمام محبین نے مل کے جتنا کچھ کیا ہے حسین نے تنہا کیا ہے. اس لیے حسین کی عظمت اور حسین کی قربانیوں کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ جتنا کچھ خلیل نے کیا, جتنا کریم نے کیا, سب کو سمیٹ دے تو حسین کی مصیبت سامنے آتی ہے. ابراہیم اپنے اسماعیل کو دیکھ رہے تھے کربلا کے میدان میں, اور اپنی تمناؤں کو انبیاء دیکھ رہے تھے. انبیاء اور اولیاء کی تمناؤں کا نام کربلا ہے. خلیل بھی یہ چاہتے تھے کہ راہ حق میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, کاش یہ جسم اللہ کے راہ میں کٹ جائے. لیکن خلیل کو وہ موقع عنایت نہیں ہوا جو امام حسین کے حصے میں. خلیل تو چاہتے تھے کہ آگ میں جل جائے لیکن نہ ہو سکا. کریم چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں نیل میں ڈوب جائے لیکن یہ نہ ہو سکا. اللہ نے موسیٰ کے قدم کو نیل پہ جما دیا اور پانی پتھر بن گیا موسیٰ کے لیے, آگ گلزار بن گئی خلیل کے لیے. لیکن تمنائے خلیل تو کربلا ہے نا. اس شاخ کی کا مرکز تو کربلا ہے نا. ہم یہی تو کہتے ہیں پروردگار پروردگار ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو نثار کر دیتے, ہم عشق کا مظاہرہ کرتے, ہم محبت الہیہ کا مظاہرہ کرتے. لیکن عزیزو کربلا آج بھی سمجھ میں نہ آ سکی. کربلا کے میدان سے ہم نے کیا سیکھا؟ درس نہیں لیا کربلا سے. کربلا ایک طرف درس ہے, ایک طرف عبرت ہے. عبرت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ظالم نے تازیانہ لگایا. نعوذ باللہ, ہم بھی چاہتے ہیں کہ کسی مظلوم پر تازیانہ لگائے. ہم کربلا میں کیا سنتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں کہ ایک ظالم نے تازیانہ لگایا, ایک ظالم نے کسی بچے کو ترسایا, ایک ظالم نے یتیم پہ ترس نہیں کھایا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یتیموں پہ ترس نہ کھائیں, بیواؤں پہ ظلم کریں, کمزوروں پہ ظلم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یتیم بچوں پہ ترس نہ کھائیں جس طرح سے ظالم نہیں کھا رہا. یہ درس لے رہے ہیں, یہ عبرت لے رہے ہیں. ظالموں کا انجام کیا ہوا؟ جنہوں نے کمزوروں پہ ظلم کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ آج تو شب اربعین ہے نا, آج تو نتیجے کا دن ہے, آج عزاداری کے نتیجے کا دن ہے کہ ہم نے عزاداری سے لیا کیا. اربعین حسین ختم ہو رہا ہے, ہم نے کیا لیا؟ ہم اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ آج عراق میں اربعین حسین منانے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. کسی نے سوچا کہ روضہ زینب پہ جانے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے؟ روضہ زینب کو تنہا چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ تم وہاں جا رہے ہو جہاں حسین کے نام پہ بیٹھتا ہے. تم وہاں جا رہے ہو جہاں حسین کے نام پہ کھلایا جاتا ہے. تم وہاں جا رہے ہو جہاں حسین کے نام پہ پلایا جاتا ہے. یہ عاشقوں کی علامت نہیں ہے, یہ عشق کی علامت نہیں ہے. عشق تکلیفوں میں پلتا ہے, عشق مصیبتوں میں پل کے جوان ہوتا ہے, عشق تو امتحانوں میں جوان ہوتا ہے. عشق کی منزل دیکھنا ہو تو تلواروں کے درمیان میں دیکھو. عشق دلبدر ہوتا ہے مصیبتوں میں. اگر عاشقوں کا مقام دیکھنا ہو, اس وقت کی منزل میں بتا رہا ہوں, اس وقت ہمارے پاس دو روزے ہیں. ایک حسین ابن علی کا روزہ ہے, ایک جناب زینب کا روزہ ہے. جناب زینب کے روزے کے پاس کچھ محافظین پھیرے ہوئے ہیں جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. کیا دمشق میں اس وقت کھانا ملنا آسان بات ہے؟ لیکن سلام ہو رضی اللہ کے ان جوانوں پر جو بھوکے رہنے کے باوجود بھی روزہ زینب کو چھوڑ نہیں رہے. اربعین وہ منا رہے ہیں, اربعین یہ نہیں منا رہے ہیں. یہ ایک کروڑ کا مجمع تمہیں متاثر کر سکتا ہے, میڈیا کو متاثر کر سکتا ہے, لیکن عاشقوں کے دلوں کو نہیں سکون پہنچا سکتا ہے. عشق الہی میں ڈوبنے والے تو ان کو خراج پیش کر رہے ہیں کہ تم مظلوموں کا ساتھ دے رہے, تم اس روزے کا ہی کی حفاظت کر رہے ہو جس کا کوئی محافظ نہیں ہے, جس کی کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے. زیارت کرنے والوں, زائرین وہاں آؤ جہاں ہاتھ کاٹے جاتے ہو, زائرین وہاں آؤ جہاں جسم پہ تیر لگتے ہو, زائرین وہاں آؤ جہاں تلواروں کا کھاؤ ہو, تلوار چل رہی ہو وہاں جاؤ, جہاں تیر برس رہے ہو وہاں جاؤ. جس روزے کی زیارت کا تمہیں شرف حاصل کرنا ہے وہ زینب کا روزہ ہے. کل سارے ملنگ آپ کو نظر آتے تھے جناب زینب کے روزے کی طرف. اربعین حسین کے لیے کربلا نہیں آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 7 سال پہلے, آج سے 5 سال پہلے, جب تک کہ دمشق کے حالات نہیں بگڑے تھے, اربعین منانے کے لیے سارے کاروان جاتے تھے دمشق کی طرف. میں پوچھتا ہوں وہ کاروان کہاں گئے؟ وہ زائرین کہاں گئے؟ وہ سر کٹانے والے کہاں گئے؟ وہ زخم کھانے والے کہاں گئے؟ وہ تیر دلوں پہ لینے والے کہاں گئے جو کہتے تھے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے, آپ کی حفاظت کرتے. آج روزے کی طرف تیر بڑھ رہے ہیں. آج صرف 8 کلومیٹر کے قریب جنگ چل رہی ہے. ابھی اخبارات آپ نے نہیں دیکھا, صرف 8 کلومیٹر کی روزے زینب سے 8 کلومیٹر پر جو ہے النصرہ کے دہشت گرد ٹھہرے ہوئے ہیں اور داعش کے دہشت گرد ٹھہرے ہوئے ہیں, روزے کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں. پوری گلیوں میں جتنے مقام ہیں اس پہ دہشت گرد بھرے ہوئے ہیں. ان گلیوں سے انہیں نکالنا ڈالنا ہے، ورنہ یہ چاہتے ہیں کہ روزے زینب کو مسمار کیے بغیر ہم دمس نہیں چھوڑیں گے، یہ قسم کھا کے آئے ہیں، یہ قسم کھا کے آئے ہیں دہشت گرد کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ روزے زینب کو نعوذ باللہ یہاں سے جو ہے اس روزے کو جب تک کہ ہم تیر بارہ نہیں کریں گے. لیکن آپ بتائیے کہ کہاں ہیں وہ مخلصین، کہاں ہیں وہ زائرین جو نہیں آتے ہیں اس روزے. اب آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ اگر آپ کربلا میں ہوتے تو کہاں ہوتے، کیا آپ حسین کے ساتھ ہوتے جہاں حسین تیر کھا رہے تھے، جہاں حسین وہ کیسے تھے حسین کے ناصرین. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے فخر کیا ہے کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ نانا رسول اللہ کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے. ہاں تعداد میں رسول کے صحابہ بہت تھے، تعداد میں علی کا لشکر بہت بڑا تھا، تعداد میں بہت تھے، لیکن حسن مشتبہ کو نہ ملے انصار، تو حسن مشتبہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا صرف اس وجہ سے کہ انصار ساتھ نہیں دیے. حسین ابن علی نے شہادت کا جام نوش کیا اس وجہ سے کہ کم سے کم انصار ساتھ میں تھے، تو تنہا جام شہادت امام حسن کی طرح زہر کے گھونٹ نہیں پیے، جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے حسین، جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. اور امام حسین نے دشمنان خدا کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر دیا حسین نے، دشمنان خدا پر حسین قہر کی بجلی بن کے ٹوٹے. اس وقت جب کہ حسین تین دن کے بھوکے پیاسے تھے، حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے تھے، قاسم کا لاشا اٹھا چکے تھے اور محمد کے لاشے اٹھا چکے. حسین کے صبر کو دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں حسین نے اس وقت تلوار چلائی ہے جب کہ کڑیل جوان کا لاشا حسین اٹھا چکے تھے، پھر ہمت کہاں سے آئی کہ راہ خدا میں حسین جنگ کر رہے ہیں. یہی تو ابن جعفر نے پوچھا تھا زینب سے کہ زینب یہ بتاؤ کہ تمہارا بھیا حسین جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے حسین یا یوں ہی ختم کر دیے گئے، کیا حسین کو اشقیا خیمے میں آ کے قتل کیے، کیا حسین جنگ کرتے ہوئے میدان میں قتل ہوئے ہیں. تو زینب نے یہی کہا تھا عبداللہ میرا بھیا حسین ایسے جنگ کر رہا تھا، میرے بھائی کی جنگ عبداللہ تم نے نہیں دیکھی، میرے بھائی نے ایسی جنگ کی جس کا منظر کربلا میں میں نے نہیں دیکھا. کربلا میں جتنی جگہ لڑی ہے امام حسین کے اصحاب میں سب سے زیادہ بھیا نے جنگ کی ہے. حسین نے جو جنگ کی ہے اس کا منظر تاریخ کربلا میں نہیں ملا، ایسی جنگ کربلا میں نہیں دیکھی گئی کہ اشقیا کے مقابلے میں تنہا حسین تھے جبکہ کوئی اصحاب و انصار نہیں تھا. حسین اینا مسلم ابن عقیل و زہر قین، کہاں ہے حانی ابن عروہ، کہاں ہے سعید، کہاں ہے مسلم، آ کے حسین کی جلد دیکھو. کربلا کے میدان میں حسین لاشیں اٹھا کر مایوس نہیں ہوئے تھے، حسین کے اطمینان میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ حسین مطمئن تھے کہ پروردگار میں نے سب کچھ دے دیا، اب یہ وجود تیرے حوالے، پروردگار یہ سینہ تیرے حوالے، پروردگار یہ وجود تیرے حوالے. یہ کہیں کہ حسین تیروں کا استعمال کر رہے تھے، حسین تلواروں کا استعمال کر رہے تھے، حسین کربلا کے میدان میں حیران و پریشان نہیں دیکھے گئے. امام حسین اشقیا کے لشکر کے مقابلے میں حواس نہیں کھوتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین کا دل مطمئن تھا، امام حسین کا ضمیر مطمئن تھا، امام حسین علیہ السلام اتنے مطمئن تھے کہ اس اطمینان نے اتنی طاقت بخشی تھی کہ امام حسین کا وہ حوصلہ و صبر جو کربلا کی ابتدا میں دیکھا نہیں گیا تھا وہ انتہائے عروج میں دیکھا گیا ہے عصر عاشور میں. عصر عاشور میں حسین ایک بھبرے ہوئے شیر کی طرح دکھ رہے تھے، جبکہ حسین
ابن علی کے بازو خلم ہو گئے تھے. عباس کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کا سینہ زخمی ہو گیا تھا علی اکبر کے دانے سے. امام حسین زخمی ہو گئے تھے اور محمد کی شہادت نے, اور حسین ابن علی کا گلا چھد گیا تھا علی اصغر کی گلے کے چھدنے سے. لیکن حسین اس کے باوجود بھی حوصلہ نہیں کھوتے ہیں. یہ طرز کربلا اللہ کی ذات پہ توکل ہے حسین کو. یہ درس ہے کربلا کا. صبر حسین دیکھیے یہی پر آ کر, یہ کربلا کا درس ہے. شجاعت حسین آ کے دیکھیے اس مقام پر, یہ درس ہے. محبت دیکھیے حسین کی, عشق حسین دیکھیے کربلا کے میدان میں. یہ درس آپ لے لیں تو اس کے بعد میں اب آپ کو اشقیاء نے جو کچھ کیا ہے اس سے دوری اختیار کرنا, یعنی وہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے جو اشقیا نے کیا تھا. اشقیا نے کیا کیا تھا؟ کمزوروں پہ ظلم کیا تھا. اشقیا نے کیا کیا تھا؟ اشقیا نے بے سہارا لوگوں کو, بے آسرا لوگوں پہ حملہ کیا تھا. کثرت کی باوجود قلت پہ حملہ کیا تھا. سیراب لشکر کے رکھتے ہوئے پیاسے لشکر پہ حملہ کیا تھا. تو یاد رکھنا, کسی پیاسے پہ حملہ نہ کرنا, کسی بھوکے پہ حملہ نہ کرنا, کسی کمزور پہ حملہ نہ کرنا, کسی یتیم پہ حملہ نہ کرنا, کسی بیوہ کو بے عزت نہ کرنا, کسی کمزوروں کے خیموں میں لڑ کو نہ لوٹنا, کسی غریب الوطن کو اذیت نہ دینا. یہ کربلا سکھا رہا ہے, یہ کربلا درس دے رہا ہے کہ دیکھو حسین والوں سے صبر و استقامت سیکھو, اور دشمنوں سے عبرت حاصل کرو کہ ان لوگوں کو کیا ملا جنہوں نے حسین کا گھر لوٹا, انہیں کیا ملا جنہوں نے حسین کے بچوں پہ تماشے لگائے, انہیں کیا ملا. پھر کیا تم کسی یتیم پہ تماشا لگاؤ گے؟ کیا کسی کمزور پر تم ہاتھ اٹھاؤ گے؟ آج ہماری کربلا کچھ اور ہے. آج ہم نے کربلا سے وہ نہیں سیکھا ہے جو حسین سکھانا چاہتے ہیں. ہم نے دشمنوں کے صفات اپنا لیے. آج ہمارے پاس جو کربلا ہے وہ کس کی بیان کردہ کربلا ہے؟ ابن زیاد کی بیان کردہ کربلا ہے. حمید ابن مسلم کا تخیل ہے کربلا. کربلا انہی راویوں سے لیا گیا ہے جو مجہول راوی ہے, جو راوی پیدا نہیں ہوئے ہیں, جو راوی کا وجود نہیں ہے, جن کے نام گڑ لیے تاریخ نے, ان سے کربلا ہم نے لیے. کربلا ہمیں زینب کی زبان سے لینا ہے. کربلا ہمیں سید سجاد کی زبان سے لینا ہے. کربلا جب سجاد کی زبان سے لیں گے تو پھر صحیفہ پکارے گا کہ کربلا کیا ہے. تفسیر کربلا صحیفہ سجادیہ میں ملے گا. صحیفہ سجادیہ کو لپیٹ کے تاخ کی زینت بنانے والے کربلا کو کیا سمجھیں گے؟ کربلا کو کیا سمجھیں گے سجدوں سے دور ہونے والے؟ کربلا کو کیا سمجھیں گے عبادتوں سے منہ موڑنے والے؟ کربلا کو کیا سمجھیں گے اطاعت سے منہ پھیرنے والے؟ کربلا کو کیا سمجھیں گے سجدوں سے نفرت کرنے والے؟ کربلا کو کیا سمجھیں گے عبادتوں سے نفرت کرنے والے؟ سجدوں سے دوری کربلا سے دور کر دے گی. تمہیں عبادت سے دوری کربلا سے دور کر دے گی. تمہیں اطاعت سے دوری کربلا سے دور کر دے گی. آج دنیا کربلا سے دور ہو رہی ہے. آج ہمارا کردار کربلا سے دور ہو رہا ہے. عزیزو کربلا بچانا ضروری ہے. عزاداری بچانا ضروری ہے. عزاداری کو بچانے کے لیے سجدے بچنا ضروری ہے. جب سجدے نہیں بچیں گے تو کربلا کیسے بچے گی؟ سجاد نے سجدوں کے ذریعے سے کربلا بچائی ہے. سجاد نے عبادت کے ذریعے سے کربلا بچائی ہے. سجاد نے دعاؤں کے ذریعے سے کربلا بچائی ہے. سجاد نے مناجات کے ذریعے سے کربلا بچائی ہے. سجاد نے اللہ سے رشتے کو برقرار رکھ کے کربلا بچائی ہے. رشتہ اللہ سے توڑ کے کربلا نہیں بچائی جاتی. سجدوں سے منہ پھیر کے کربلا نہیں بچائی جاتی. عبادتوں سے رشتہ توڑ کے کربلا نہیں بچائی جاتی. کربلا سے قریب ہونے کے لیے ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے. اللہ سے جب تک قریب نہیں ہوں گے کربلا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. کربلا تو یہ کہتی ہے کہ راہ خدا میں سر چھکانا عشق کی علامت نہیں، سر کٹا دینا عشق کی علامت ہے. کربلا کہہ رہی ہے اپنی اولاد کو گودیوں میں چھپا لینا جو کہ کربلا نہیں ہے، بلکہ گودیوں سے بچوں کو حسین کی آغوش میں دے کے یہ کہنا ہے آخا یہ امانت بھی آپ کے حوالے. فروا آ کے رو کے کہتی ہے آخا یہ قاسم کس کام کا جب آپ نہ رہیں گے، دین نہ رہے گا، ہمارے خدا کی جب عظمت باقی نہیں رہے گی تو ہم قاسم کو لے کے کیا کریں. اگر راہ خدا میں میرا قاسم کام آتا ہے، ام فروار کھڑی ہوئی ہے کہ میرے قاسم کو قبول کر لیجئے، میرے قاسم کی شہادت قبول کر لیجئے. لیلہ کہتی ہے علی اکبر کا نذرانہ قبول کر لیجئے. زینب کہتی ہے اور محمد میں نے تجھے حسین کے حوالے کیا. زینب مطمئن ہے، لاشیں آتے ہیں در خیمہ پر. فضا کہتی ہے زینب آؤ تمہارے بچے آئے ہیں، لیکن زینب سجدے سے نہیں اٹھتی ہے، مصلے سے زینب نہیں اٹھتی ہے. کسی ماں سے کہا جائے کہ تمہارے بچے خون میں نہا کے آئے ہیں، میتیں آئی ہیں، تو ماں کیسے دوڑتی ہے میتوں کی طرف. زینب کہتی ہے ان میتوں کو یہاں لے آؤ، میں نہیں مصلے سے اٹھوں گی، اس لیے کہ مجھے سجدے بچانا ہے اور محمد کو سجدوں پہ قربان کر دینا ہے. یہ کہہ کے زینب نے مصلی بچھایا. یہ زینب کا مصلی نہ شہادت اور محمد پہ اٹھا، نہ زینب کا مصلی قاسم کی شہادت پہ اٹھا. زینب کا مصلی تو اس وقت بھی رہا جب خناتیں جل رہی تھی، زینب کا مصلی نہیں اٹھا. زینب نے مصلی اس وقت بھی بچھا کے رکھا جب خیام جل رہے تھے، جب سروں سے چادریں چھپ رہی تھی، مال و اسباب جل رہا تھا، لیکن زینب نے مصلی نہیں چھوڑا. یہی ہے زینب کا کردار، کردار زینبی یہی ہے کہ زینب نہیں روئی. اگر زینب روتی تو ام فروا بھی فروا کی ہچکیاں بن جاتی، اگر زینب روتی تو ام لیلہ بھی رونے لگتی، اگر زینب روتی تو ام رباب بھی رونے لگتی. زینب نے اپنے دل کو سنبھالا اس لیے کہ سب کی نظریں زینب پر تھی. جب زینب نہیں روتی ہے تو پھر ام لیلہ علی اکبر کے لیے کیوں روئے؟ جب زینب اپنے بھیا کے لیے نہیں روتی تو پھر رباب اپنے لال علی اصغر کا ماتم کیسے کرے؟ جب زینب اپنے بھیا کے لیے نہیں روتی تو پھر ہم اپنے بچوں کا غم کیسے منائے؟ اب رباب کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، نہ ام لیلہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، سب کی نظر زینب کی طرف ہے. زینب کہتی ہے بیویوں تمہیں حوصلہ دینے کے لیے زینب ہمت نہیں ہارے گی، اگر زینب آنسو بہانے لگے تو پھر تم بھی رو گی. لہذا سب کو زینب نے سنبھالا، کہا بیویوں ہم روئیں گے حسین پر، لیکن ذرا کربلا کی رات ڈھلنے دو، اس لیے کہ جب ہم روئیں گے تو سکینہ کیسے برداشت کرے گی؟ یہ تو اپنے باپ کا سینہ کھو چکی ہے، اگر ہم روئیں گے تو پھر محمد باقر کو کون سنبھالے گا؟ بیمار کو کون سنبھالے گا؟ بیویوں آج کی رات رک جاؤ، رونا نہیں، رات ڈھل جانے دو، ورنہ دشمن ہمیں کمزور سمجھے گا. دشمن کے سامنے ہمیں اپنی کمزوری نہیں دکھانا ہے. زینب نہیں روئی، رات گزر گئی، زینب نہیں روئی. کربلا گزر گئی، زینب نہیں روئی. کربلا سے کوفے کا سفر زینب نے آنسوؤں کو ضبط کیا، دربار شام پہ پہنچی، آنسوؤں کو ضبط کیا. دربار شام میں زینب نے 700 کرسی نشینوں کا مجمع دیکھنے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ جاتا تو زینب کا سر جھکتا. زینب نے کہا دربار میں زینب سر نہیں جھکائے گی. اور بیویوں سے کہا بیویوں کسی کا سر جھکے گا نہیں. بیویاں کہہ رہی ہوگی زینب ہمارے گلوں میں رسیاں بدھی ہیں، جیسے ہم سر اٹھاتے ہیں رسیاں کاٹنے لگتی ہیں. زین العابدین کے گلے میں اس قدر توف پہنایا گیا ہے کہ جب سر اٹھاتے ہیں تو خنجر بن کے گلے پر توف کاٹتا ہے، لیکن زینب یہی چاہتی ہے کہ دربار شام میں کسی کا سر نہ جھکے. زین العابدین ایسے داخل ہوئے سر اٹھائے ہوئے، یقیناً زخم تلوار سے زیادہ گھاؤ لگ رہا ہوگا، اور تو خنجر بن کے گلے میں چو رہا تھا لیکن زین العابدین کا سر اٹھا ہوا تھا اور زین العابدین کہہ رہے مجھے پہچانو میں حسین کا بیٹا ہوں, مجھے پہچانو میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے پہچانو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, مجھے پہچانو میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. یہ زین العابدین کا بیان ہے دربار میں, لیکن زینب درباروں میں نہیں ہوئی, زینب زندان میں نہیں روئی, زینب روئی ہے مدینہ آنے کے بعد جب اپنے دشمنوں کے سامنے زینب نہیں روئی. نانا کا روضہ یاد آیا اور جب نانا کا روضہ نظر آیا تو زینب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, جب ماں کی مزار آئی تو زینب نے اپنے آپ کو ماں کی مزار پہ ڈال دیا. جیسے کوئی بچی ماں کی آغوش میں پہنچتی ہے تو اسی حال لے کے روتی ہے کہ اماں زینب آئی ہے, اماں زینب آئی ہے کہ تمہارا اللہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. علی اکبر کے سینے پہ پرچی لگی, قاسم اور محمد شہید ہو گئے. زینب نے کہا ہوگا اماں بھیا کی شہادت کے بعد ہمارے خیام میں آگ لگائی گئی اور ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی. اماں ہمارے بازوؤں میں رسک باندھی گئی, ہماری پشت ہزاروں سے بگاڑ رہے, ہمارے بچے اونٹوں سے زمین پر آئے. ہم سکینہ کو